بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم في سيرة كدرس جاريه آج کی نشست میں سيرة كدرس نمبر 49 جنگ احد کے بعد، جنگ احد کا اختتام پچھلے درس میں ہم سب نے سنا، لیکن جنگ احد کے بعد کیا ہوا، چند اہم پوائنٹ ہیں جن کے تعلق سے ہم بات کریں گے آج کی نشست میں. نمبر ایک، شہداء کو جمع کرنا اور ان کو دفن کرنا. نمبر دو، دونوں فریقین کے مقتولین کتنے تھے. نمبر تین، مدینہ کی طرف واپسی. نمبر چار، ایک اور آزمائش، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے ایک اور غزوہ فوراً اسی وقت جنگ احد کے بعد ہوا. اور پانچویں نمبر پہ، اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا. جب مشرکین میدان احد کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقتولین کو دیکھو، کہاں پہ ان کو جمع کرو، اور اگر میدان احد سے کسی کی لاش وہاں سے کسی نے اٹھائی ہے تو واپس لے کے آئیں. کیونکہ بعض صحابہ جو ہیں وہ بعض شہداء کی لاشوں کو جو ہے وہ مدینہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سنا تو فوراً رک گئے اور واپس لے کے آئے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، کافی غمزدہ تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی ان کے جسم پر لوہا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کپڑوں کے علاوہ، صرف کپڑے رہنے دیں، باقی جو بھی ڈال تھی، خوزہ تھی، ہتھیار جو تھا ان کے پاس یا کوئی اور چیز تھی، کپڑوں کے علاوہ سب اتار دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بغیر غسل کے ان کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے جیسے کہ وہ شہید ہوئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، ان کے جسم سے خون ٹپکتا رہے گا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہداء ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور یہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور کیونکہ 70 صحابی، عظیم صحابی رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین، اس عظیم جنگ میں شہید ہوئے، تو 70 قبریں کھودنا اس وقت ایسی حالت میں جبکہ جنگ والی حالت تھی، زخمی بھی تھے کافی مسلمان، تو مشکل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ہی قبر میں دو دو یا تین تین لوگوں کو دفن کیا جائے. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے اس شخص کو پہلے آگے، یعنی پہلے اس شخص کو دفن کرو جو قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہے. یعنی ابتدا دو کو دفن کرنا ایک ساتھ، ابتدا کہاں سے کہیں، کس کو دفن کریں گے؟ سبحان اللہ، دیکھیں انصاف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا، آپ انصاف دیکھیں. جو زیادہ بڑا ہے، زیادہ عزت والا ہے، جو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے دوسرے سے، وہی پہلے آئے گا نا، اس کی تکریم پہلے ہوگی. تو کس اعتبار سے تکریم ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید اس وقت مکمل نازل نہیں ہوا, قرآن مجید تو نازل ہو رہا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے کون یعنی زیادہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے, سمجھنے والا ہے, تو اس کو مقدم کر لیا جاتا. تو صحابہ کرام یہ دیکھتے ان دونوں میں سے جو زیادہ قرآن مجید کا علم رکھتا اسے پہلے دفن کر لیتے, اور اس کے دوسرے ساتھی کو اس کے بعد دفن کر لیتے. ایک ہی قبر میں دو دو صحابہ کو دفن کیا گیا. اور بعض صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی مکمل نہیں تھا, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا اور افطاری کے وقت قریب ہوا, کھانا سامنے رکھا ہوا تھا تو اچانک ان کی آنکھیں تر ہو گئیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے, کہتے مجھے وہ دن یاد آ گیا احد کا دن, یعنی جنگ احد کا دن, جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اور وہ مجھ سے افضل تھا. سبحان اللہ. جب اس پر ہم نے کپڑا ڈالا یعنی کفن دیا, کپڑا ڈالا اس کے اوپر, تو اتنا چھوٹا تھا کہ اگر چہرے کو ڈھانپ لیتے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی, پاؤں ننگی ہو جاتا, اگر پاؤں ڈھانپ دے تو چہرہ ننگا ہو جاتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر ایک خاص قسم کے پودا ہے جسے اذخر کہتے ہیں, اذخر درخت یا پودا ہے, اس میں سے پتے کاٹ کے پھر پاؤں کو ڈھانپا گیا. تو بعض صحابہ کا تو یہ حال تھا. اللہ تعالی کے ہاں وہ جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے اور اس زمین کے اوپر ان کو مکمل کفن بھی نصیب نہیں تھا. سبحان اللہ. تو دنیا کا ترازو کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کا ترازو کچھ اور ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام سیدنا جابر کے والد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ان کے دوست سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا. ان دونوں قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر بن جموح یہ وہ صحابی ہیں جن کے چار بیٹے جنگ احد میں شریک تھے, خود لنگڑے تھے, ایک عیب تھا, اس کے باوجود بھی ان سے رہا نہ گیا. میدان احد میں آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے ہیں کہ میں نے بھی جنگ میں شامل ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, ایک دفعہ منع فرمایا, پھر آئے, پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ واقعی جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر بن جموح جو ہے واقعی جنت میں اپنا پاؤں رکھ چکا ہے. سبحان اللہ. اور یہ خبریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم مطلق نہیں جانتے, جیسے کہ بعض لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیر مطلق عطا فرمایا. مطلق سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, جو نہیں ہوا, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم ازلی جو ہے, علم غیب مطلق جو ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مخلوق میں سے ایسی صفت کسی کی بھی نہیں ہے, نہ کسی فرشتے کی ہے, نہ کسی نبی کی ہے. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں تر ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کرونا آ گیا.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. اس سے پہلے اتنی زیادہ روتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے کر دیں اور اس کو ذرا پیچھے کر دیں. اور پیچھے کر بس ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے چھوڑ دیں. اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حمزہ کو دیکھا تو سیدنا حمزہ کی حالت بالکل بگڑی ہوئی تھی. ان کی آنکھیں نکال دی, ان کے ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, پیٹ چاک کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہیں اور سیدنا حمزہ کی بہن ہیں, سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا اس بڑھیا کو دیکھو, یعنی اسے روکو, ایسی حالت کون دیکھ سکتا ہے اپنے بھائی کی. تو سیدنا زبیر ان کے بیٹے آگے بڑھے, روکنے کی کوشش کی تو نہ روکے, کیونکہ ایک حسرت ہوتی ہے کہ انسان اپنے پیارے کا آخری چہرہ اس دنیا میں جب وہ مر جاتا تو آخری چہرہ دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے. اور اس وقت تک دل نہیں سنبھلتا جب تک کہ چہرے کا دیدار نہ کیا جائے. لیکن ایسی حالت میں ایسے چہرے کو دیکھنا جس چہرے پر آنکھیں نہ ہو, ناک نہ ہو, کان کاٹ دیے گئے ہوں, تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو جب سیدنا زبیر نے دیکھا کہ ان کی والدہ نہیں رک رہی, قریب آ رہے, تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ آپ رک جائیں. جب یہ لفظ سنے تو دونوں پاؤں روک دیے, روتی رہیں, دور سے دیکھتی رہیں, قریب نہیں آ سکی. آپ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کیسے سر جھکا دیتے. بات یہ ہے کہ آج ہم بھی کہتے کہ ہم امتی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں, لیکن جب حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے ہماری خواہش کیا ہوتی ہے اور حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سے کیا چاہتا ہے. تو فوراً رک گئی اور روتی ہوئی واپس چلے گئی, یہ حسرت دل میں لے کے کہ کاش اپنے بھائی کو آخری وقت میں دیکھ لیتی, لیکن نہیں دیکھا. اور یہ حسرت بھی اسی وقت ختم ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پوری دنیا بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جزاک اللہ خیر. دونوں فریقین کے مقتولین کے تعلق سے مسلمانوں میں سے, صحابہ کرام میں سے 70 شہید ہوئے, جن میں سے زیادہ تر تعداد انصار کی تھی اور انصار میں سے زیادہ تر تعداد خزرج کی تھی. انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج تھے, تو خزرج کی تعداد زیادہ تھی چالیس یا چالیس سے زیادہ. اس کے بعد پھر اوس کی تھی, اور پھر مہاجرین تقریباً چار تھے. مشرکوں میں سے جو ان کی تعداد تھی تقریباً 36 یا 37 کے قریب مشرکین قتل ہوئے اور جہنم کا ایندھن بنے. مدینہ کی طرف واپسی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا, اور ان میں سے سیدہ ام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہا, سیدہ سعد بن معاذ کی والدہ جو ہیں, سیدہ سعد کے ساتھ تھی, اور سیدنا سعید نے گھوڑے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور خود گھوڑے کا لگام پکڑ کے آگے آ رہے. تو سیدنا سعید نے عرض کی, اللہ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری والدہ ہے, میری ماں ہے. تو آپ نے مرحبا فرمایا اور رک گئے ان کے لیے, اور ان کے بیٹے عمر بن معاذ اسی جنگ میں شہید ہوئے. تو کہتی ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سلامت ہیں, آپ کو میں نے دیکھ لیا ہے اور میری مصیبت ختم ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, تو اگر آپ موجود ہیں تو ہر خیر موجود ہے, امن و سلامتی ہے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی خیر بھی نہیں ہے. تو اپنے بیٹے کا دکھ ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا ان کے دلوں میں. سبحان اللہ. یعنی فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میری مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے, اور اس بہت ساری کمی ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا, اے ام سعد, آپ کو بشارت ہو, اور یہ سب کو بشارت پہنچا دو کہ جتنی بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں ہیں, اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے. کہتے ہیں, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم راضی ہو چکے ہیں, اب اس خوشخبری کے بعد کون روئے گا اپنے پیاروں پر. سبحان اللہ. پھر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کے لیے دعا کریں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے جو پریشانی ہے وہ دور فرما, اور ان کی مصیبت میں ان کو اجر عطا فرما. اور ایک دوسری صحابیہ رضی اللہ عنہا کہ اس جنگ میں اس کا خاوند, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, تینوں شہید ہوئے. تو جب ان کو کسی نے خبر دی, کیونکہ وہ بھی آئی تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ جا رہے تھے دفن کرنے کے بعد, تو دیکھ رہی تھی کہ ان کے اپنے پیارے کہاں ہیں, استقبال میں سب راستے میں کھڑے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کا خاوند شہید ہو چکا ہے. کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کسی نے کہا, آپ کا بھائی بھی شہید ہوا ہے. کہتے ہیں, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, کیسے ہیں؟ پھر تیسرے شخص نے, آپ کا بیٹا بھی وفات پا چکا, وہ بھی شہید ہو چکا ہے, اس کو قتل کر دیا گیا. کہتی ہے, ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا, الحمدللہ کما تحبین, اللہ کا حمد و ثنا ہے, اللہ کا شکر ہے, جیسے کہ آپ چاہتی ہیں, جیسے آپ پسند کرتی ہیں ویسے ہی ہیں, خیر و عافیت میں الحمدللہ. پھر کہتے ہیں, مجھے دکھائیں ہے کہاں, تسلی نہیں ہو رہی. پھر کسی نے اشارہ کیا, دیکھے, کہتے ہیں, وہ دیکھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پھر آنکھیں بھی تر ہوئیں, اور کہتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ٹل جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام صرف مرد ہی نہیں صحابیات عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید قسم کی محبت کرتی تھیں کہ آپ کو ایسی مثالیں شاید کہیں ملیں گی نہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں, حقیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہی حقیقت ہے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. محبت تو بہت سارے, ہم بھی اپنے بچوں سے گھروں سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ جو دلی محبت, اتنی گہری محبت جو ہے, وہ صرف اگر کسی کو ہوئی اس دنیا میں ہوئی تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اپنی جان قربان کرنے, جان نچھاور کرنے والے جو ہیں, وہ ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کو اپنی تلوار دی اور اپنے چہرے سے جو خون تھا وہ بھی صاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے ہی تھے تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا. کسی نے کہا یہ جو منافقین 300 شخص جو میدان جنگ سے بھاگ نکلے, ہمیں چھوڑ دیا اور ہمارے صفوں میں درانے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی, ہمیں تخذیل کی تھی, تو ان کے خلاف کچھ کاروائی ہونی چاہیے, ان کو بھی ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے نکلے تو بعض لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ واپس چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے, یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول 300 بندہ اور ان کے ساتھی جو ہیں, اس کے ساتھی جو ہیں. تو صحابہ کرم دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان سے قتال کرتے ہیں, دوسرے گروہ نے کہا نہیں, ہم قتال نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی آیت نازل فرمائے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. دو گروہوں میں بٹ چکے تھے منافقین کے تعلق سے, اور جو کچھ وہ کما چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہو چکا ہے اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی سبب بنے گا جو ان کا عمل تھا سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے تعلق سے کہ یہ طیبہ ہے, طیبہ ہے, اچھی سرزمین ہے, یہ گناہ کو ایسے صاف کرے گی, یعنی گنہگاروں کو ایسے نکالے گی اپنی سرزمین سے, ایسے صاف ہو کے نکلیں گے جیسے کہ چاندی کو آگ پر تپا کر اس کی گندگی کو دور کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے, یعنی آپ فکر نہ کریں مدینہ میں وہی لوگ رہیں گے, یعنی قیامت کے قریب جیسے قیامت آتی رہے گی تو مدینہ میں اچھے اور پاک دل اور اچھے لوگ ہی رہیں گے, جو خبث جو خبیث جن کے دل میں خباثت ہے اور یہ جو زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں, شرک بدعات اور خرافات اور دوسرے گناہ ہیں یا نفاق ہے, تو ان لوگوں کی صفائی ہو جائے گی سبحان اللہ. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی مشرکین پر, کافروں پر. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بعض لوگوں کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور کافی عرصے تک بد دعا کرتے رہے کہ ہلاک ہو جائیں. اجتماعی طور پر بھی بد دعا کی, انفرادی طور پر بھی بعض لوگوں کے مشرکین کے نام لے کے بد دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من امری شیء, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں, اس معاملے میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرا معاملہ ہے, میرے بندوں کا معاملہ ہے, مشرکین ہیں کافر ہیں, ان کو ہلاک کروں ان کو معاف کروں میری مرضی ہے سبحان اللہ. میں چاہوں تو مغفرت کر دوں, میں چاہوں تو ان کو سزا دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں, ذرا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا, یعنی یوں کن کہہ دیں بات ہو گئی خلاص, مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع سے، بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کرنے کے بعد جب سر اٹھاتے تو قنوت کرتے اور بد دعا فرماتے بعض مشرکین پر، اسے قنوت کہتے ہیں، قنوت النوازل کہتے ہیں. ایک قنوت ہوتا ہے وتر کا، ایک قنوت ہوتا ہے مصیبت کا، نوازل کا، اور دونوں ثابت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. قنوت وتر تو آپ جانتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ جو ہے یہ جب مصیبت آتی ہے تب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی اختیار نہیں کی تھی، وقتی طور پہ جب مصیبت تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بعد میں چھوڑ دیا. بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو شافعی ہیں وہ ہر فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہیں تقریباً، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت پہ عمل کرنا ہے تو ویسے کرنا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسے کہتے ہیں سنت. بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول نہیں بنائی، اگر ہم معمول بنا دیتے ہیں تو خلاف سنت ہے. بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنائی، اگر ہم معمول نہیں بناتے وہ خلاف سنت ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا اتباع، واطیعوا الرسول، اطاعت فرمانبرداری، فرمانبرداری اتباع ہے، یعنی نقش قدم پر چلنا ہے، اپنی منمانی اپنی مرضی نہیں کرنی. بہرحال تو اب یہ کہہ رہا تھا مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہے، دعا کرنے والے بد دعا کرنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آمین کہنے والے صحابہ کرام ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا، لیس لک مثل امر شیء. کن فیکن کہاں گیا؟ اگر کن فیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاتے، ہمارا ایمان ہے، ایک اشارہ سے ہلاک ہو جاتے، نہ ہوتے. اتنی عرصے تک بد دعا کرتے رہے تب بھی انہوں نے قبول نہیں فرمائے، تو مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اختیار کس کے پاس ہے، مختار کل کون ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ سبحان اللہ. یہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن مجید کی آیت ہے اور سورۃ آل عمران کی، اور حدیث صحیح بخاری کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو، جا کے دیکھیں جنگ احد کا جہاں پہ ذکر ہے، کتاب المغازی میں باب احد، جنگ احد کے طرف جہاں پہ بات ہوئی ہے، یہ قنوت نازل کا ذکر وہاں پہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فرمایا، بد دعا فرمائی. کیا ہوا؟ عجب بات ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ بد دعا قبول نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس جنگ میں شریک سردار لوگ تھے بڑے، ان سب کو ہدایت دے دی، سب نے اسلام قبول کیا. ابو سفیان بعد میں، ہم کیا کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ابھی اس جنگ میں تو مشرک تھا، سردار تھا مشرکین کا، اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی یہ بغض و نفرت دل میں لے کے آیا تھا. اب ہم کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کا ماضی تھا، یہ اس کا مستقبل، یہ ان کا مستقبل ہے. سبحان اللہ. تو ہم دعا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر خالد بن ولید، سر عقبہ بن ابی جہل، ہند دیکھیں، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے بڑے سرداروں میں سے، اور اسلام قبول کی، اللہ نے ہدایت دے دی. اور اس سب سے بڑھ کر سیدنا حمزہ کا قاتل وحشی، وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے. عجب بات دیکھیں آپ، ہدایت کسی کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا کے لیے دعا کرتے رہیں، ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. بڑی خواہش تھی، تمنا تھی، تڑپ تھی، وہاں پہ دعا نہیں قبول کی. اللہ فرما انک لا تهدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جسے آپ پسند کرتے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور جہاں پر بد دعا کی وہ بھی قبول نہیں کی اور ان کو ہدایت دے دی. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دلوں کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے یہ طاقت، یہ ہدایت نہ کسی نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ کسی اور شخص کو. میرا ایمان ہے اگر اللہ تعالیٰ دلوں کی ہدایت کسی کو عطا فرماتا تو آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں کائنات میں ہے، کوئی بھی نہیں. لیس لک من امر شیء. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن واپس آئے، غالباً اتوار کا دن، شوال کا مہینہ، 8 تاریخ شوال کی سن 3 ہجری. اسی دن شام کو، سوری 7 تاریخ کو آئے، گھر پہنچے 8 تاریخ کو، فوراً یہ پتہ چلا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوچا کہ مشرکین تو جنگ کی سرزمین چھوڑ کے چلے گئے، میدان جنگ تو چھوڑ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سوچ آئے اور واپس حملہ کریں. اس سے پہلے کہ وہ یہ سوچیں، ہم کچھ کر لیں. اور واقعی ایسا ہوا، سبحان اللہ، تقریباً 6 یا 8 میل کے فاصلے پر، 60 میل کے فاصلے پر تقریباً جب پہنچ گئے مشرکین، تو آپس میں انہوں نے کہا ہم کتنی بڑی غلطی کر کے آئے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، محمد سلامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ان کے جو بڑے دوست ہیں صحابہ ان کو کچھ کہا، نہ مدینہ کو فتح کیا، نہ مال غنیمت ہاتھ میں کچھ لے کے آئے، پتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. کیا لے کے آتے، وہاں سے دوڑے ہیں نا، مسلح کرنا تھا کر لیا، چھری تلوار ہاتھ میں تھی، ناک کاٹنا، کان کاٹنا، یہ کام، پیٹ چاک کرنا، یہ کرتے کرتے بھاگتے بھی کرتے بھی گئے. انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں، واپسی حملہ کرتے ہیں، ابھی وہ اپنی اس تکلیف سے، درد سے نکلے نہیں، تو اچانک حملہ کرتے تو ہم اب کامیاب ہوں گے. اس ادھوری جیت جیتنی ہوتی، ادھوری جیت جیتنی ہوتی، ہم مکمل جیتنا چاہتے ہیں. ایک شخص معبد بن ابی معبد الخزاعی، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حالت دیکھی، جو تکلیفیں تھیں، اور تعزیت بھی کی. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اسلام قبول کیا، دوسری میں آیا کہ اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال اسلام قبول کیا یا نہیں کیا ہے اللہ اعلم، لیکن یہ ہے کہ اس شخص نے کہا میں آپ چاہیں تو ان کو، ان تک یہ خبر پہنچا دوں، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان بھی آئی تھا. کیونکہ جو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اور صحابہ کرام کو پہنچی ہے، ہمیں شدید دکھ ہوا ہے، تو ہم کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص گیا، راستے میں ابھی وہ سوچ رہے تھے حملہ کرنے کا، تو یہ شخص پہنچ گیا اور اس نے حال ان سے پوچھوں کو پتا نہیں تھا کہ آپ سے مل کے آیا ہے. اور وہاں پر صفوان بن امیہ جس نے منع کیا، کہتے غلطی کر رہے تم لوگ، یہ جیسی بھی جنگ ہے جیت پھر بھی ہماری ہے، واہرن ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے جیت تو ہے نا، اگر کچھ اور ہو گیا جانے کے بعد پھر کیا کریں گے ہم، کیا وہ دکھائیں گے ہم، اس لیے اپنی عزت بچا لو، جو منہ کو تھوڑا پانی بچا ہی ہے کافی، اس کو لے کے واپس چلو. میرا یہ مشورہ کہ آپ حملہ نہیں کرتے. ہم لوگ نے ابو سفیان قائد تھا، سننے کا نہیں، ہم حملہ کریں گے، جواب حملہ تو ہمیں ضرور کرنا ہے. تو ابھی وہ یہ مشورہ کر رہے تھے، معبد آ گیا اور اس نے کافی ڈرایا، کہتے کہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ محمد لشکر تیار کر کے آ رہا ہے، اور واقعی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں تک کہ سبحان اللہ سارے کے سارے تیار ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ اپنے جسم سے جہاں پہ خون ٹپک رہا تھا وہاں پہ جلدی سے پٹی وغیرہ کر کے، جو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تو وہ بھی ایک صحابی اٹھا کے اسے گھوڑے پہ سوار کرتا تھا، اس کی مدد کر کے کندھا دے کے تاکہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے. آپ سلم کو حکم اور ہم گھر میں مرہم پٹی کرتے رہے، زخم تو آپ سلم کو بھی لگے تھے، آپ سلم سب سے آگے ہیں سبحان اللہ، تو ہمارے زخم آپ سلم کے زخم کے سامنے کیا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون جاری تھا، ٹپک رہا تھا، اور ایک جگہ پر خون نہیں رک رہا تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے حصیر، یعنی جو کیا کہتے ہیں ہم، جو بچھایا جاتا ہے زمین پہ، نہیں نہیں دری ٹاٹ نہیں، جو اپنا کھجور کے پتوں سے بنتا ہے یار، اس کا خاص نام ہے، صاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کھجور پتوں سے بنتا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے بن دیتے ہیں، چٹائی بارک اللہ فی، جو چٹائی تھی اس کو لیا، اس کو جلایا اور پھر زخم پہ لگایا، پھر جا کے خون تھما، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ آپ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، اگر نور ہوتا زخم لگتا تو پھر نور نکلتا یا خون نکلتا، کیا خیال ہے؟ اگر آپ وسلم نور ہوتے اور زخم لگتا بشر ہوتے تو خون نکلنا چاہیے تھا نا، اور اگر نور ہوتے تو کیا نکلنا چاہیے تھا؟ نور نکلنا چاہیے تو کیا نکلا؟ خون نکلا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. قرآن مجید کی تکذیب ہوتی ہے. کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ دیں، انا میں، انما صرف اور صرف میں بشر ہوں. کیا ہوتا ہے صرف بشر ہوں؟ یعنی بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں. مثلکم تمہاری طرح، نوری بشر بھی نہیں ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تم سے بہتر اور افضل اس لیے ہوں، یوحى الی مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، میں عام بشر نہیں ہوں، ہوں بشر لیکن پوری بشر میں سے سب سے افضل ہوں اور سب سے اعلی مقام رکھتا ہوں، سب سے بلند درجہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. تو جب یہ پتہ چلا ابو سفیان کو تو اس نے دوڑ لگائی اور جلدی سے مکہ کی طرف رخ کر کے اور اپنے اس کا جو عزم تھا یہ بھی فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کی ہمت بھی ذرہ ذرہ ہو گئی. کفر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، کفر انسان کو بغض نفرت کی آگ میں جلاتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف، ڈر، ہراس کی حالت کا طاری ہونا اور بزدلی کو عام کر دیتا ہے کافر مشرک کی زندگی میں. اسی قصے کے تعلق سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 اور 74 میں جب ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو خبر ملی تو لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے، ہم اللہ تعالی بھروسہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اللہ تعالی پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے، اللہ تعالی ہمارا نگہبان ہے، اللہ تعالی ہمیں کافی ہے. یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں، کوئی ڈرانے دھمکانے دیں، کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ تعالی بہترین کارساز ہے اور بہترین نگہبانی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، اللہ کی نعمت سے، اللہ ان کو نواز ہے اور فضل کرم سے نواز ہے، لم يمسسهم سوء، کوئی پریشان کوئی تکلیف نہ ہو. آزمائش تھی، ایک اور آزمائش تھی کہ اس دکھ اور تکلیف میں کرتے کیا ہیں. جب اس دوسری امتحان میں بھی کامیابی ملی تو اللہ تعالیٰ خود خوشخبری سناتے ہیں فانقلبوا بنعمة من الله، اب اللہ کی نعمت سے ان کو نوازا گیا، وہ فضل اور فضل و کرم سے، لم يمسسهم سوء، کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی رنج نہ ہوا، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کے رضوان کی اتباع کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی عظیم فضل والا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کی جگہ تک پہنچے اور وہاں پر تین دن رہے، اتوار، سومار، منگل، بلکہ بدھ تک رہے، اور پھر ان تین دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس چلے گئے اور مشرقین میدان جنگ کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تین دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اگر واقعی سچے تھے بدل لینا چاہتے وہاں پہ چلے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم کو دیکھ کے مشرقین جو بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک انتظار کرتے رہے، کوئی بھی واپس نہیں آیا، جسے یہ معلوم ہوا کہ واقعی مشرکین جو ہیں ان کی ہمتیں ہار چکی تھی اور ان کے جو مقصد تھا جس کے لیے وہ مکہ سے آئے تھے وہ مقصد پورا نہ ہو سکا. جنگ احد کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہراً تو کامیابی, ظاہراً جو ہے اس جنگ کا پلڑا بھاری تو مشرکین کے حق میں نظر آتا ہے اور یہی لگتا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے اس جنگ میں, لیکن حقیقتاً دس وجوہات سے تقریباً پتہ چلتا ہے کہ کامیابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہوئی. کیونکہ جان اللہ تعالی کے راستے میں جان دینا, اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہے؟ اور جنت کی گواہی کہ جنت میں چلے گئے ہیں اور اپنے پیاروں کی سفارش بھی کریں گے, آپ سب گواہی دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی کافی تھی, باقی دکھ تکلیف زخم تو دنیا کا حصہ ہے, کون بڑھ سکتا ہے, اسے ناکامی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو کامیابی ہے, لیکن آج دیکھتے تقریباً دس مختلف اعتبارات ہیں, جنگ کے اعتبار سے بھی, دنیا کے اعتبار سے بھی, جو اصل کامیابی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور صحابہ کرام کی تھی. نمبر ایک کہ مشرکین میدان احد میں جنگ جیتنے کے بعد اگر جیتے ہوتے تو وہاں پر ٹھہرتے, وہاں پر ٹھہرے نہیں, جو ہی جنگ کا رخ بدلا قتل کر کے مسلح کر کے چلے گئے. اور نہ ہی مسلمانوں کو گھیر سکے اس میدان جنگ میں, جو غالب ہوتا ہے گھیر لیتے پکڑ لیتا ہے, کچھ نہیں ہوا. نمبر دو, مسلمانوں کے جو لشکر تھا ان میں سے اکثریت بھاگی نہیں, بعض لوگ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب یہ خبر, جب یہ شوشن لوگوں نے چھوڑا اور یہ اعلان ہوا, جھوٹا اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, قتل کر دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں, تو بعض صاحب اتنی غمزدہ ہو چکے تھے کہ ان کو پتہ تھا ہم کرے گا, تو میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے, بھاگ گئے. لیکن جو اکثریت تھی وہ میدان جنگ میں رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور دفاع کرتے رہے, یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کی طرف چلے گئے. تو یہ بھی ثبوت ہے کہ جو جنگ ہار جاتا ہے وہ میدان میں رہتا نہیں ہے. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک بھی احد کے علاقے میں رہے, اگرچہ اب جہاں پہ جنگ کا میدان تھا وہ ان کے لیے اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے وہ مناسب نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے, تو وہاں سے نکلنا ہی لازمی تھا. اور یہی کامیابی ہوتی کہ آپ جب ہر طرف سے گر چکے ہوں, وہاں سے اپنی جان اپنے پیاروں کی جان بچا کے باہر نکلنا ہی بہادری ہوتی اور کامیابی ہوتی ہے, یعنی کہ مارنا اور مرنا ہے, یہ نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پہ مشرکین کے لشکر نے کسی کا پیچھا نہیں کیا, مسلمانوں میں سے جو لوگ چلے بھی گئے تھے ان میں سے کوئی پکڑا نہیں گیا, جو مدینہ کی طرف رخ کر کے گئے تھے اگر واقعی جنگ ہار چکے تھے مسلمان جو ہے تو کسی کو پکڑ لیتے, تو کسی کو پکڑا بھی نہیں, یعنی وہ اپنی جنگ میں میدان میں مشغول تھے کہ ہماری جان بچ جائے, ورنہ جیسے کہ بھگدڑ ہوئی تو ایک بہترین موقع تھا, جب جو غالب ہوتے چھوڑتے کسی کو, تو جو دو تین یا دو چار الگ تھے ان کو پکڑ لیتے قتل کر دیتے, ایسا نہیں ہوا. جو شہید ہوئے میدان کے اندر ہوئے, دور نہیں ہوئے کہیں پہ, سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ کوئی بھی جنگی قیدی نہیں بنایا, ایک بھی نہیں بنایا, یہ بھی ثبوت ملتا ہے. جو غالب ہوتے جنگی قیدی نہیں بناتا, وہ کوئی بھی جنگی قیدی نہیں تھا اس جنگ میں, ایک جنگی قیدی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے. پانچویں نمبر پہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی ان کو پلے نہیں پڑا, کچھ بھی ان کو ملا مال غنیمت میں سے. چھٹے نمبر پہ کہ جب جنگ کا رخ تبدیل ہوا اور پلڑا بھار مشرکین کے لیے ہوا, تو وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنا دفاع کرتے کرتے وہاں سے نکلے اور وہ بھی آگے نہیں بڑھے. ایک غالب ہوتا ہے میدان جب قبضہ اس کا ہو گیا، اب تیر اندازوں کی جگہ پر بھی وہ پہنچ چکے تھے، یعنی ان کی تعداد بھی 3000 کی تھی، یہی جگہ اسی جگہ پر تیر اندازوں کی جگہ پر جب صحابہ تھے 50 صحابی تھے، ناک میں دم کر رکھا تھا، تو 3000 کا لشکر ہے یہ کچھ نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ عام طور پہ یہ معروف ہے عرب میں اور جو جنگ میں جو ایکسپیرئنس رکھتے ہیں کہ جو غالب ہوتا ہے 2 یا 3 دن ضرور رہتے میدان جنگ میں. احد کے میدان میں جنگ میں ایسا نہیں ہوا، فوراً وہاں سے بھاگ نکلے. تو فاتح ہمیشہ 2-3 دن رہتے ہیں. یہ عجیب سے فاتح تھے کہ ان کی دھونی نظر آئی بس. آٹھویں نمبر پہ ساتواں نمبر تھا کہ وہاں پہ رہے نہیں، آٹھواں نمبر ہے کہ وہاں سے بھاگے، میدان جنگ سے بھاگے. نویں نمبر پہ میدان جنگ کو چھوڑ دیا مسلمانوں سے پہلے. مسلمان کہاں پہ؟ مدینہ چلے گئے، ابھی احد کے پہاڑ میں ہیں، اس کے ارد گرد ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر ہے کوئی احد کے ارد گرد ہیں. تو میدان جنگ سب سے پہلے کس نے چھوڑا ہے؟ ابھی جنگ جاری ہے، تیر سے وہ مار سکتے تھے، حملہ کر سکتے تھے، اوپر پہاڑ کے اوپر جا سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہ کر سکے وہ، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے. دسویں نمبر پہ مدینہ کی طرف نہیں گئے اور نہ ہی مدینہ پر قابض ہوئے اور نہ ہی ان کے مال میں سے کچھ لوٹا اور نہ مدینہ کے شہر پر غالب ہوئے، نہ قبضہ کیا. اور ان 10 وجوہات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ احد کی جو اصل کامیابی ہے، جنگ کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، وہ صحابہ کرام کی ہے اور اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. اگلے درس میں انشاءاللہ جنگ احد میں سے بعض اہم پیغام کے تعلق سے بات کریں گے. سورۃ آل عمران کی آیات جن میں تقریباً 60 آیتوں میں اللہ تعالی نے سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر کیا، 60 آیتوں میں 60، ان میں سے بعض کا ذکر میں نے کیا ہے بعض دروس میں. اب ان آیات پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ جنگ بدر کے تعلق سے میں نے جنگ بدر کے اہم پیغام بیان نہیں کیے تھے، بلکہ سورۃ انفال کی مختصر سی تفسیر اور چند اہم فائدے اس میں سے بیان کیے تھے، تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس جنگ میں کیا اہم پیغام ہے. میں نے نمبر کے اعتبار سے پیغام نہیں بتایا تاکہ طالب علم خود بھی تھوڑا سا اپنا ذہن چلائے اور کچھ فوائد اور پیغامات خود بھی ان آیات کریمات سے، عظیم آیات سے، سورۃ الانفال اور اس جنگ بدر کے قصے سے کچھ اہم پیغام نکال لے. اگر درس میں انشاءاللہ جنگ احد میں سے بعض اہم پیغام ایک ساتھ انشاءاللہ مل کے جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم جنگ میں ہمارے لیے، اپنی تربیت کے لیے کیا ساز و سامان ہے، کیا پیغامات ہیں. آج جہاد کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور لوگ پریشان ہیں جہاد کے موضوع کے تعلق سے، خاص طور پہ عوام الناس تو ایسے پریشان ہیں، لیکن بعض طالب علم بھی جو علم سے محبت رکھتے ہیں، قرب رکھتے ہیں اور علم حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، آج وہ بھی حیران و پریشان ہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں ہم فرق کیسے جان سکتے ہیں، کب کافر کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، کب دہشت گردی ہوتی ہے، کیا دہشت گردی اور جہاد میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن جب ہم جہاد نبوی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مسائل بالکل واضح ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جہاد دین کے ایک سربلندی کا ایک عظیم راستہ ہے، عظیم عبادت ہے. جہاد کا انکار کرنے والا کافر دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے، تو جہاد کو تو روک ہی نہیں سکتا. لیکن کیا جہاد اپنی عقل کے مطابق کیا جاتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کیا جاتا ہے، یا قرآن سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہاد نبوی، ہمیں ویسے کرنا چاہیے یا جیسے ہمارے مولوی کہتے ویسے کرنا چاہیے؟ تو کیا ہر مولوی صحیح فتویٰ دینے والا ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مسلمان قتل عام ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، تکفیر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کفر فتوے لگائے جا رہے ہیں، حکمران کو تکفیر ہو رہی ہے، اور پھر بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں، خود کچھ حملے بھی ہو رہے ہیں، اور جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد کے پیچھے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جہاد ان سے بری ہیں اور یہ جہاد سے بری ہیں. یہ فساد ہے، دہشت گردی ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا. جہاد تو صرف اس لیے مشروع ہوا ہے، نمبر ایک دین اسلام کی سربلندی، نمبر دو مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے لیے. یہ عجیب سا جہاد ہے، نہ دین اسلام کی سربلندی کہیں نظر آتی ہے اور نہ ہے مسلمان کی جان، عزت اور مال محفوظ رہا ہے. اللہ اعلم.